السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ اور انشاءاللہ ساتویں رکوع سے ہم شروع کریں گے, آیت نمبر 44. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. ساتویں رکوع میں تین ادوار کا ذکر آ رہا ہے. سب سے پہلے تورات کا دور ہے, اس کے بعد انجیل کا دور ہے, اس کے بعد قرآن کا دور ہے. اور جیسے ہم نے سمجھا تھا, سورہ مائدہ میں ایک تو جو ہے احکامات شریعت کی تکمیل کی صورت ہے, دوسرے اس میں نفاذ شریعت پہ بھی بڑی تاکیدی آیات آئیں. چنانچہ اس رکوع کے اندر بڑی شاندار آیات ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شریعت کو نافذ کرو, اور جو لوگ شریعت کو نافذ نہیں کرتے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تین فتاوی جو ہے وہ عائد ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تورات کا دور جو ہے وہ ہم پڑھ لیں, شریعت کے موضوع پر اہم ترین آیات. اور سب سے پہلے فضائل تورات. فرمایا, انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے ہی نازل کی تورات, فیہا ہدی و نور, اس میں ہے ہدایت اور نور. ہدایت شریعت ہے اور نور سے مراد ایمان ہے. فرمایا, یحکمو بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا, اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے, اور اسی طرح اس کتاب کے مطابق کون فیصلہ کرتا ہے, وربانیون اور ان کے زاہد, یا آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں صوفیہ, والاحبار اور ان کے علماء. تو یہ تین لوگ, تین طبقے آ رہے ہیں, انبیاء, صوفیہ اور علماء. فرمایا کہ یہ جو ہے وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ان میں, بما استحفظوا من کتاب اللہ, بسبب اس کے کہ انہیں محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا. تو یہ تین اصل میں محافظ ہیں, ورنہ تو ہر مسلمان بھی جو اسی طرح کسٹوڈین ہے. فرمایا, وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ تھے اس پر گواہ. تو یہ تو بات ہو گئی فضائل تورات کے اعتبار سے. اب آگے فرائض اہل تورات کا ذکر آ رہا ہے. نمبر ایک, فَلَا يَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تم لوگوں سے نہ ڈرو. شریعت کے نفاذ میں دو ہی مسائل ہوتے ہیں, یا تو لوگوں کا خوف ہوتا ہے یا دنیا کا لالچ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور نمبر دو, ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا, اور نہ بیچ دو میری آیات تھوڑی قیمت کے بس. تو اصل میں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل رہی ہو تو اللہ کی آیات بیچ دی جائے. اصل میں دنیا کا تو سارا مال و متاع یہ ہے ہی بہت حقیر. تو دنیا جو ہے ساری کی ساری بھی مل جائے تو بہت کم ہے. تو اس لیے اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرنا چاہیے. مراد یہ کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کے احکامات کو بدل دینا. اور تیسرا جو فریضہ بیان ہو رہا ہے اہل تورات کا, فرمایا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو وہی تو کافر. یہ پہلا فتویٰ آ رہا ہے, جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, فرمایا وہی تو کافر. اسی طرح قانون قصاص کا ذکر, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, اور بے شک ہم نے فرض کیا تھا ان پر اس کتاب میں, تورات میں, ان النفس بالنفس, کے جان کے بدلے جان, والعین بالعین, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, اور ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان, والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت, وجروح قصاص, اور زخموں کے بدلے ویسے ہی بدلا. فمن تصدق بھی, اور جو کوئی معاف کر دے جو ہے اپنے بھائی سے اس یعنی بدلہ نہ لے پھر, فہوا کفارت اللہ, تو یہ گویا کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ, اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا, فاولائک هم الظالمون, بس وہی لوگ تو ظالم. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی, بخاری شریف کی روایت سے بات ثابت ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں ظلم و ظالم کا ذکر آ رہا ہے وہاں مراد شرک اور مشرک ہے. تو فرمایا کہ یہی لوگ تو مشرک ہیں, اللہ نے قانون دیا اس پر عمل نہیں کرتے, اپنے بنائے ہوئے قانون کو وہ درجہ دیا ہوا ہے جو اللہ کے قانون کو ہونا چاہیے. تو یہ بھی شرک ہے, جو درجہ اللہ کے احکامات کو ہونا چاہیے اس کی بجائے اپنی جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے قوانین اور اسے وہ درجہ دے دیا جو اللہ کے احکامات کو ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کافر ہیں, اور یہاں پر فرمایا ایسے ہی لوگ جو ہے وہ مشرک ہیں اور ظالم ہیں. آگے پھر انجیل کا دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی تھی. فرمایا وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مریم, اور ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو اس سے ان سے پہلے آ چکی تھی یعنی تورات. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے عطا فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. اب فضائل انجیل آ رہے, فِیہِ هُدًى وَنُورٌ, انجیل میں بھی تھا ہدایت اور نور. ہدایت یعنی شریعت, اللہ کے احکامات, اور نور مانے ایمان. فرمایا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور وہ انجیل تصدیق کرتے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی یعنی تورات میں سے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. آگے فرائض اہل انجیل کا ذکر آ رہا ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو وہی لوگ تو فاسق. اب ذرا یہاں اپنے آپ کو رکھ لیں, آج ہم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو آج کل پریکٹیکیبل نہیں ہے, ہماری گاڑی تو نہیں چل سکتی. جب تک ہم انگریز کا قانون نہیں لے کر آتے اور انگریز کے قانون کے مطابق نہیں چلتے تو گزارا نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے. نہ ہماری عدالتوں میں قرآن پہ عمل ہوتا ہے, نہ ہمارے گھروں میں قرآن پر عدل ہوتا ہے کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو قرآن کیا ہم نے کیا بنا دیا, بس ایک پڑھنے کی کتاب, ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ. لیکن اصل میں جو اللہ حکم دے رہا ہے اسے نافذ کرو, اس کے مطابق فیصلے کرو زندگی میں, اس پر عمل کرو. وہ کہیں پر ہے نہیں, ایک آدمی سے لے کر پوری حکومت تک کہیں پر بھی دیکھ لیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. تو جب ایسی کیفیت ہو تو تین فتاوی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ تو کافر ہیں, یہی لوگ تو ظالم ہیں, اور یہی لوگ تو فاسق ہیں. تین فتاوی آ رہے ہیں. ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا ممکن ہو شریعت پر عمل کیا جائے, اور پھر مل کر ایک جماعت بنا کر کوشش کی جائے کہ جو ہے پورے معاشرے میں اور پورے ملک میں جو ہے شریعت کو نافذ کیا جائے, ورنہ یہ تین فتاوی جو ہے بحیثیت قوم ہم پر پورے اتر ہیں. آگے پھر قرآن کا دور ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, فضائل قرآن آ رہے ہیں. نمبر ایک, اور ہم نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن. تو قرآن منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. قرآن کی دوسری فضیلت, اور فرمایا یہ ہم نے کتاب آپ پر اتاری حق کے ساتھ. نمبر دو, مصدقا لما بین یدی, اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی من الکتاب کتاب میں سے. اور نمبر تین, ومحیمنا علیہ, اور یہ محافظ ہے اس پر. ہم مانتے ہیں کہ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں, لیکن اب ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا صحیح ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ کتنا صحیح ہے, یہ قرآن جو ہے وہ بتائے گا. کیونکہ قرآن مہیمن ہے, مہیمن کہتے ہیں محافظ, آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کوالٹی کنٹرولر. تو تورات انجیل کی وہ باتیں جو قرآن کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں وہ رد کر دی جائیں گی, کیونکہ اصل میں اب کرائیٹیریا کیا ہے وہ قرآن ہے. اور فرائض رسول بھی ساتھ آ رہے ہیں قرآن کے فضائل کے بعد. فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, نمبر ایک, بس آپ حکم کیجئے ان مسلمانوں کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے. نمبر دو, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشوں کی. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, یعنی جب کہ آ چکا ہے آپ کے پاس حق, تو اس قرآن کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اور ہر ایک گروہ کے لیے تم میں سے ہم نے مقرر کی ہے شریعت اور طریقہ. تو آپ کو بتا, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک ہی ہے, اور وہی ایمانیات ہیں, اور وہی نیکی کا حکم ہے اور برائی سے بچنا ہے, لیکن شریعت جو ہے اس میں فرق ہے. بالکل وہی انداز ہے جیسے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, پھر حکومت آ کر ہر حکومت اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے ملکی قوانین وضع کرتی رہتی, تو اسی طرح آپ دیکھیں گے دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں فرق ہیں، وہ بھی فرق اس طرح سے کہ تفصیلات میں فرق ہے. شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مکمل ہدایات نہیں دی، تھوڑی تھوڑی ہدایات دی، لیکن اب آ کر دین مکمل ہو گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا. اب زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ہدایات ہمارے پاس نہ ہو. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو بنا دیتا ایک امت، سبھی بالکل پکے متقی پرہیزگار ہوتے اور کوئی اختلاف اور کوئی دین سے بیرا روی جو ہے نہیں ہوتی. ولکن، اور لیکن، لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا. فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، بے شک اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے سب کے سب نے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ اللہ تمہیں بتا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہو. پھر چوتھا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی. اور پھر مزید، وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور ڈرتے رہیے جو ہے وہ ان سے کہ آپ کو کہیں حق سے ڈگمگا نہ دے. تو لوگوں کی باتوں میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ حق سے ادھر ادھر کر دیں. ام بازی ما انزل اللہ الیک، یعنی کسی حکم کے متعلق جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں. فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو پھر خوب جان لیجئے کہ اللہ تو چاہتا ہے. اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ انہیں سزا دے ان کے جو ہے بعض جرموں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر وہ نافرمان ہی ہیں. تو یہ فرما برداری کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہود کو سرزنش ہے اور ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہیں. فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے، اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے بالکل واضح ہو گیا، لیکن جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں تھا ہدایت کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اسلام آنے کے بعد بھی اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتا ہے تو فرمایا کیا جاہلیت کے طریقے چاہتے ہو. تو ایک زمانہ وہ تھا جب اسلام کے مقابلے میں قدیم جاہلیت تھی، اور آج کا دور وہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جدید جاہلیت ہے. ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، بھائی اللہ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ معاملات کو سمجھنے والا ہو، اور اس سے بڑھ کر کون نشاندہی کر سکتا ہے صحیح باتوں کی. لیکن اگر ہم کہیں نہیں نہیں اللہ سے زیادہ ہم ہوشیار ہیں، معاذ اللہ، یا ہم نے جو قانون بنایا یہ اللہ کے قانون سے بہتر ہے، تو یہ صرف جو ہے وہ دماغی جو ہے خب کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی باتوں کو پھر جدید جاہلیت کہتے ہیں. جیسے آج کے دور ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم نے زیادہ اچھے جو ہے وہ فیصلے کیے ہوں اور قانون بنا لی. تو فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ من احسن من اللہ حکمہ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے. آگے دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، آیات 51 سے 53 تک. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست. بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لیکن یہ پیشن گوئی ہے قرآن کی، کیونکہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی یہود و نصارہ آپس میں دشمن تھے اور ان میں آپس میں نہیں بنتی. جہاں جہاں عیسائیوں کی حکومت ہوتی تھی وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے، وہاں سے نکال باہر کرتے تھے اور انہیں گیٹوز میں رکھتے تھے، اور بس اتنی اجازت ہوتی تھی کہ آ کر عیسائی علاقوں میں کام کاج کریں پھر واپس چلے جائیں. اور کیونکہ شدید ناراض تھے عیسائی یہودیوں سے، کیونکہ عیسائی جسے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن عیسائی بیٹا کہتے تھے، انہی کو یہودی ولد الزنا کہتے تھے معاذ اللہ. تو اتنا بڑا بہتان تو وہ کہاں گوارا کر سکتے ہیں. لیکن قرآن نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو یہ آج یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے, آج وہ دور آیا ہے جب عیسائیوں نے معاف کر دیا ہے. اور عیسائیوں کو ایک اور بہت بڑا رنج یہ تھا کہ یہودیوں نے قتل کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حالانکہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, آسمانوں پہ چلے گئے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے صلیب دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ, اور پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر آسمانوں پر اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بس اتنا فرق ہے مسلمانوں عیسائیوں میں. تو ایک انہیں ایک بہت بڑا صدمہ یہ تھا کہ یہودی تو ہمارے خدا کے قاتل ہیں, تو اس لیے ان میں بنتی نہیں تھی. لیکن آج کا دور آیا ہے کہ اب عیسائیوں نے یہودیوں کے ان جرائم کو معاف کر دیا. ان کیا معافی کا اختیار کسی پاپ کو ہے؟ چنانچہ اس پاپ نے یہودیوں کو دستبردار قرار دے دیا, اور مسلمان دشمنی میں اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی سے بتا رہے تھے کہ بعضہم اولیاء بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, تو جو کوئی دوست رکھے گا انہیں تم میں سے ہے مسلمانوں, فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, تو بے شک وہ پھر انہی میں سے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں, جن کا دل کفار میں لگتا ہو, جن کی محبتیں اور رنگ رلیلیاں وہ کفار اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ لگتی ہوں, تو وہ کیسے اللہ اس کے رسول اور مومنین کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر تم اتنی ہی دوستی کرتے ہو ان سے تو تم انہی میں شمار ہوگے. آگے پھر علامہ تاری ہے منافقین کی. فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض, اور آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں ہے روگ مرض. یہ مرض کیا ہے؟ جان و مال کی بیجا محبت. جان و مال پیاری ہونی چاہیے لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں, اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں, اللہ کے دین سے بڑھ کر نہیں. یہ تو ہماری جان سے بھی پیارا ہے اللہ ہمیں, لیکن یہ جب بیماری بن جاتی ہے جان اور مال کی محبت, تو پھر اللہ اس کے رسول اور اسلام یعنی دین سے بھی بڑھ کر اپنی جان پیاری ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں ہے روگ بیماری, یسارعون فیہم, وہ بڑے دوڑ کر ملتے ہیں ان سے. یقولون, اور وہ کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی تم مسلمان ہو تمہاری دوستیاں ان سے کیوں گزر رہتے ہیں ان میں, تو کہتے ہیں اصل میں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی جو ہے آفت زمانہ نہ پڑے. فعسى الله ان یأتی بالفتح, سو قریب ہے کہ اللہ ظاہر کرے فتح, او امر من عندہ, یا کوئی امر اپنی طرف سے, فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, تو ہو جائیں وہ اس پر جو چھپا رہے اپنے جیوں میں جو ہے اس پر نادم. ابھی تو ان کے اصل میں دل میں ایمان ہی نہیں ہے, انہیں کفر اور یہ شرک پیارا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے اور یہ کفار جو ہے مغلوب ہو جائیں, یا پھر اللہ تعالیٰ یہ منافقین کے دل کا اس مرض کو جو ہے کھول کر ظاہر کر دے اور انہیں شرمندہ ہونا پڑے. تو فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, انجام آ رہا ہے منافقین کا, اور کہیں گے وہ لوگ جو مومن ہیں, اہا اولائی الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بڑا زور دے کر, انہم لا معاکم, کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں, حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, بس ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال اور وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے سے. تو منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں مومن ہونے کا, وہ ہر وقت یہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنی اللہ رسول اور دین سے محبت کا زبانی ڈھونگ رچاتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت میں انہیں محبت نہیں ہوتی, دل میں ایمان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے تمام اعمال ہبت ہو جائیں اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. آگے ارتداد کی سے روکا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو پھر اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو. اب یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کیسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے, کون سے لوگ ہیں, کیسی قوم ہے جو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے, اس کی صفات آ رہی ہے. نمبر ایک, تو اگر تم پھر گئے تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے, اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. اب اس قوم کی پہلی صفت آ رہی ہے یحبہم, وہ اللہ محبت کرے گا ان سے. نمبر دو ویحبونہ, اور وہ لوگ محبت کریں گے اللہ سے. عزلت علی المومنین بہت نرم ہوں گے مومنین کے ساتھ، عزت علی الکافرین لیکن بہت سخت ہوں گے کافروں کے ساتھ۔ سختی سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں گالم گلوچ کرتے ہوں گے، بڑی درست آواز میں بات کرتے ہوں گے۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہوں گے، کفار جتنا بھی انہیں لالچ دے دیں وہ بکنے والے نہیں ہوں گے، اسی طرح وہ ڈرنے والے بھی نہیں ہوں گے، کفار کتنا بھی ڈرا دھمکا لیں تو وہ اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہوں گے۔ تو گویا وہ لوہے کے چنے ہوں گے کفار کے لیے کہ انہیں چبایا نہیں جا سکتا، ہاں دانت توڑوا سکتے ہیں وہ اسے چبانے کی کوشش میں۔ اس لیے فرمایا عزت علی الکافرین، اور سخت ہوں گے کافروں پر۔ پھر مزید ان کی صفات آ رہی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومت لائم، اور نہیں ڈریں گے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اب دیکھیں یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے، ہم اللہ کو محبوب رکھیں سب سے بڑھ کر نمبر ایک۔ پھر ہر وہ جو اللہ سے قریب ہے مومن، ہمیں اس سے بھی محبت ہو، مومنوں کے لیے آگے جھکے ہوئے ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور محبت کا ہمارا تعلق، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے سخت ہوں بالکل، اور ان کے لیے کوئی نرم چارہ نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، ابھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں دین کی خاطر۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نر، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ صفات صحابہ میں بھی تھی، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے پھر مومنین کے دوست کون ہیں، اگر جو ہے وہ یہودی اور نصرانی اور بے دینوں کو دوست نہیں بنانا تو پھر دوست ہیں کون؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے دوست تو ہیں اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور یہ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی اس سے مراد ایک ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے، ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفات جو ہے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ یہاں گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو، اس کے رسول کو، اہل ایمان کو دوست بناؤ۔ آگے اس دوستی کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی دوست رکھتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ دیکھیں دو ہی جماعتیں ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے اللہ کی جماعت، اور جو حزب اللہ میں نہیں ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ حزب الشیطان میں، کوئی تیسری جماعت ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حزب اللہ کا حصہ ہوں، ہم اللہ کے ساتھی ہوں، ہماری دوستی اللہ اس کے رسول سے، اہل ایمان سے۔ تو جو یہاں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ آگے دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مضمون بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ، ایک دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے، اب یہ دوبارہ آ رہا ہے، پھر آگے اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جو بناتے ہیں دین کو ہنسی مذاق اور ہنسی اور کھیل، جو ہے یعنی ان لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم وکفار اولیاء، یعنی ان لوگوں کو جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور نہ ہی کفار کو اپنا دوست بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں جو بات کہی گئی کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، تو ایک تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، سیریس ہی نہیں ہوتے۔ جس طرح آدمی تفریح اور شغل میں ہی بس لگا ہوا ہے، ساری زندگی کا مقصد ہی شغل ہے اور تفریح ہے، تو دین کی طرف سنجیدگی نہیں ہے۔ دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ دین کو مذاق اور کھیل بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان کا دین ہی بس یہ رہ گیا، ناچنا گانا، دھمال ڈل رہے ہیں اور جو ڈھول پٹ رہے ہیں، اور جھوم رہے ہیں بس اسی کو دین بنا لیا. تو بھئی یہ ہے کیا دین؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمِ إِلَى الصَّلَاةِ, اب ان کے مذاق اڑانے کی مثال بیان کی جا رہی ہے, اور جب اذان دیتے ہو تم نماز کے لیے, اتخذوها هزوا ولعبا, تو وہ بناتے ہیں اس اذان کو ہنسی اور مذاق کا ذریعہ. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, فرمایا یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے, یعنی بے وقوف لوگ ہیں. ان کے استہزاء کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, هل تنقمون منا, کیا تمہیں دشمنی ہے ہم سے, الا ان آمنا باللہ, سوائے اس کے کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر, وما انزل الینا وما انزل من قبلک, اور یہ کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے ہم پر اور جو نازل ہوا ہے ہم سے پہلے, وان اکثرکم فاسقون, اور اکثر تم میں سے نافرمان ہے. یہ گویا ہمارا حال ہے آج, دیکھیں یہی تصویر ہے ہماری. دین کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں, دین کی بڑی بڑی چیزوں کو کھیل اور تفریح بنایا ہوا. اب رمضان ایک شوگر لگا ہوا ہے, میلہ لگا ہوا ہے, راتیں نائٹ میچز کے حوالے, اور ٹی وی نے تو نئے نئے پتہ نہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں کیا کیا شغل نکالے ہوئے, اور وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں. تو ایک شغل ہے اور ایک جو ہے انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ ایک انداز ہے, تو کھیل اور تماشے سے آگے ہی نہیں نکل رہے. فرمایا قل هل انبئکم, اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں. تو ایک طرف تو اہل ایمان کا ذکر کیا گیا کہ ان کا معاملہ کیا ہے, وہ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے قرآن پر اور سابقہ جو کتابیں نازل ہوئیں. اب بیان ہو رہا ہے کہ اہل کفر کا کیا حال ہے. فرمایا قل هل انبئکم, اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں, بشر من ذالک مثوبتا عند اللہ, اس سے بھی بدتر بدلہ بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کیا ہے. نمبر ایک, من لعنہ اللہ, جس پر اللہ نے لعنت فرمائی. نمبر دو, وغضب علیہ, اور جس پر اللہ کا غضب ہوا. نمبر تین, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور وہ جنہیں بنا دیا اللہ نے بندر اور سور. اور یہ ہوا تھا یہود کے قبیلے کے ساتھ جنہوں نے سب کے قانون کے خلاف ورزی کی تھی. نمبر پانچ, وعبد الطاغوت, اور وہ جنہوں نے بندگی اختیار کی طاغوت کی, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی. فرمایا اولئک شر مکانا, یہی ہے بدتر درجے میں, واضل عن سواء السبیل, اور یہ بہت دور کے گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے. منافقین کا انجام بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا, وہ کہتے اور وہ جب آتے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر میں, وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل بھی گئے. تو اصل میں یہ قرآن میں بس دو ہی مقامات ہیں جہاں شعوری منافقین کا ذکر ہے. ایک ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14, اور دوسرا یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61. شعوری منافق انہیں کہتے ہیں جو جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں, بس ایک ڈھونگ رچاتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں اور اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. بس یہودیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جائے, چنانچہ کرتے یہ تھے کہ صبح آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, کلمہ پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے, سارے دن آپ کے ساتھ گزارا, پھر شام کو دوبارہ ارتداد کر کے واپس یہودی ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو بڑے خلوص کے ساتھ گئے تھے, لیکن ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, پرانوں کے قصے کہانیاں ہیں جو سناتے ہیں. ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح چار پانچ کو اور توڑنا ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو ہمارے یہاں جاسوسوں کا ہوتا ہے. اب پاکستان میں جو ہمارے پڑوس ممالک سے جاسوس آتے ہیں, وہ جاسوس جو ہے اردو بولنے والے ہوتے ہیں, وہ پھر دین کے چیزیں چیخ کر آتے ہیں, انہیں نماز آتی ہے, انہیں کلبہ آتا ہے, پھر یہاں آ کے مسلمان بن کر رہتے ہیں, لیکن ان کی ساری فکر کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف خبریں جمع کریں اور پھر اپنے ملک کو پہنچائیں اور تاکہ پاکستان کا نقصان کیا جا سکے. تو یہ اصل میں شعوری منافق ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں, ایک لہجے کے لیے بھی خلوص سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا. ورنہ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اب کئی جگہ منافقین کا ذکر آئے گا. اکثر و بیشتر وہ کون ہے؟ غیر شعوری منافق. اور مجھے آپ کو بھی غیر شعوری نفاق کا اندیشہ ہے. اب وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ خلوص سے ایمان لاتے ہیں لیکن جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو وہ ادا نہیں کرتے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نفاق سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے آگے بات آئے گی. تو فرمایا واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اپنے کفر کو اسلام دشمنی کو چھپا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. آگے پھر یہود کے جرائم آ رہے ہیں اور ایک طویل فہرست ہے ان کے جرائم کی. تو فرمایا ابھی اس میں سے بڑے بڑے جرائم کا ذکر, وترا کثیرا منہم, اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو, یسارعون فی الاثم, نمبر ایک وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہوں میں, بڑی تیزی ہے ان میں, بڑا گٹ اکٹھ ہو کر گٹھ جوڑ کر کے گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. فرمایا والعدوان, اور اسی طرح ظلم میں بڑا آگے بڑھتے ہیں. اور نمبر تین واکلہم السحت, اور حرام کھانے میں, لبئس ما کانوا یعملون, بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. آگے علماء اور صوفیہ کا اصل کام بیان ہو رہا ہے. پیچھے بیان کیا گیا کہ انبیاء صوفیہ علماء یہ اللہ کی کتاب کے امین ہوتے ہیں, محافظ ہوتے ہیں. آگے ان کا اصل کام بیان ہو رہا ہے. فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, اور کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیہ ان کے علماء, عن قولہم الاثم, یعنی ان کے جھوٹ بولنے سے, واکلہم السحت, اور ان کے حرام کھانے سے, لبئس ما کانوا یصنعون, البتہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو آج تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, آج تو حالت یہ ہے کہ ہم کسی کی سننے کے لیے تیار ہیں. والد صاحب بھی اگر بتاتے یہ تم غلط کر رہے ہو, ہم ان کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں, کہاں پہنچ گیا. ورنہ اصل میں یہ ذمہ داری ہے صوفیہ کی, علماء کی, کہ قوم پر نظر رکھے, انہیں بتائیں کہ کہاں دھوکہ دے رہے ہو, کہاں جھوٹ بول رہے ہو اور حرام خوری کر رہے ہو. منع کیا جائے کہ جھوٹ نہ بولو, منع کیا جائے حرام خوری سے باز آؤ, لیکن اب تو قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو بڑے خطرے کی علامات ہوتی ہیں. آگے پھر یہود کی گستاخی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وقالت الیہود, اور کہتے ہیں یہود, ید اللہ مغلولہ, کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں, 181 میں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت بڑی گستاخی. وجہ یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ نے جو ہے ان پر انہیں آزمایا اور کچھ تنگی آئی, کچھ مالوں کا نقصان ہوا, کچھ غزوات میں شکست ہوئی, تو ناراض ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو اللہ ہی تنگ دست ہے معاذ اللہ. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, غلت ایدیہم, کہ بند ہو جائیں ان کے ہاتھ, ولعنوا بما قالوا, اور رحمت سے محروم ہو جائیں وہ اپنی اس بکواس کی وجہ سے, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ينفقوا كيف يشاء, وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, ولا يزيدن كثيرا منهم, اور ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو ان میں سے, ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا, وہ کچھ جو نازل ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, سرکشی اور کفر میں. یہ حاسد ہے, یہ تکبر میں, اور جب یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہو رہا ہے تو یہ حسد میں جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن کس میں بڑھ رہے ہیں, اس حسد کی وجہ سے سرکشی کر رہے ہیں اور کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں. آگے اس لعنت کے اثرات بیان ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے محرومی کے اثرات کیا ہوتے ہیں. نمبر ایک, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ, پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت, دشمنی. نمبر دو, وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اسی طرح بغض اور دشمنی قیامت تک کے لیے. تو یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے, آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی کینہ اور بغض ان میں برابر. اور نمبر تین, کلما اوقدوا نارا للحرب, اور جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کی, اطفاہ اللہ, تو بجھا دیتا ہے اللہ اسے. بہت دفعہ ایسا ہوا, یہودیوں نے ان کی شروع سے سازش رہی ہے کہ جنگیں کروانا اور لوگوں کو لڑوانا, تو آج بھی وہ اپنے عروج پر ہے. اس کی بڑی مثالیں ہماری دور میں پرل ہابر کا واقعہ ہے, آپ لوگ شاید واقف ہوں گے. امریکہ نے خود پرل ہابر پر جو ہے خود اٹیک کروایا اپنے اوپر, اور یہ بہتان ڈال دیا جاپان کے اوپر, اور پھر دو ایٹم بم جا کر اس کے اوپر گرائے آئے تھے ورلڈ وار ون میں, اور دوسرا ایک بہت بڑا انہوں نے جنگ کی آگ لگائی 2001 میں, ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کو خود انہوں نے برباد کیا. آج تو وہ ڈاکیومنٹریز موجود ہیں, سب مان رہے ہیں کہ انہوں نے خود یہ کام کیا, لیکن اس کا الزام لگا دیا مسلمانوں کے اوپر اور پوری دنیا کو مسلمانوں کے خلاف لے آئے, اور ہمارے دو ممالک کو درہم برہم کر دیا, افغانستان اور عراق کو. تو یہ ان کی ہمیشہ سے سازشیں رہی ہیں, یہ جنگ کی آگ جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جنگ کی آگ بھڑکائی، لیکن اللہ جو ہے وہ اسے بچاتا رہا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے رہتے زمین میں فساد کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے فسادیوں کو۔ آگے اہل کتاب کو ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے، ابھی بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازمن دور کر دیتے ان سے ان کے گناہوں کو۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم لازمن داخل کرتے انہیں نعمتوں والی جنتوں میں۔ لیکن وہ بڑے محروم رہے، اکثر لوگوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، کہا کہ نہیں نہیں یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے معاذ اللہ، قرآن کا بھی انکار کرتے۔ تو آگے پھر نفاذ شریعت کی برکات بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات و انجیل کو، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ اترا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، آسمان بھی اپنی برکتیں نازل فرماتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلتی۔ تو فرمایا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک جماعت ہے جو میان اور روح ہے، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر بہت برے ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، شریعت کے نفاذ، بلکہ ایک حد جب نافذ ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 بارانی دنوں کے برابر جو ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یعنی 40 دن کی بارش سے جو برکتیں آئیں گی وہ اللہ کی ایک حد کے نفاذ سے ہو جاتی ہیں۔ تو پوری شریعت نافذ کر دی جائے تو کس طرح آسمان اور زمین اپنی برکتیں، اپنے خزانے اگلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کیسے کی تھی، ایک جماعت بنائی تھی صحابہ کرام کی، اور پھر اس جماعت نے مل کر باطل سے مقابلہ کیا، اسے زیر کیا اور دین کو غالب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے بس یوں ہی وقت نہ گزاریں، بلکہ ایک جماعت بنے اور پھر اللہ کی زمین پہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شریعت کی ان بہاروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ محفوظ رکھے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ تو یہ تبلیغ ہوگی کیسے؟ قرآن کے ذریعے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ حدیث بھی، لیکن حدیث ہے کیا؟ قرآن کے احکامات کی وضاحت، قرآن کے طریقے کی وضاحت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ دعوت و تبلیغ میں کیا کرتے تھے؟ آپ قرآن سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح جڑ کر ایک جماعت بن کر دین کی محنت اور شریعت کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفاذ شریعت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم نہ کر لو تورات اور انجیل کو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اترا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو آج دیکھیں کہ تورات اور انجیل کی جگہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں قرآن رکھ سکتے ہیں، کہ اے اہل قرآن تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم نافذ نہ کر لو قرآن کو جو اللہ نے تم پر نازل کیا۔ فرمایا ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک طغیانا ہوا کفرا، جو اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، مگر سرکشی اور کفر میں، جنہیں حق ماننا ہی نہ ہو، جو حق دشمن ہو، تو پھر وہ حسد میں پڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ماننا ہی نہیں، اور اس روش میں پھر وہ جو ہے وہ سرکشی اور کفر ہی میں آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، اے نبی آپ غم نہ کیجئے ان کافر لوگوں پر۔ قانون نجات بیان ہو رہا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا۔ اور یہ آیت ہم نے جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں بھی یہی الفاظ تھے اور یہاں پر بھی جو ہے آ رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لائے، یہ مسلمان مراد ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور یہودی جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، والسابعون، اور وہ جو صابی ہیں، صابی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے ہر مذہب سے کچھ کچھ چیزیں جمع کر لی تھی اور ملا کر ایک مذہب بنا لیا تھا، والنصارى، اور نصرانی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے کیے نیک اعمال، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا۔ بعض لوگ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، صابیوں، سبھی بخش دیے جائیں گے اگر وہ آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کریں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر جو ہے وہ آخرت میں نجات نہیں ہو سکی۔ یہ تو اپنے اپنے دور میں یہ لوگ تھے، اور اپنے اپنے دور میں اپنے رسول کو مان کر اور اللہ اور آخرت کو مان کر نیک اعمال کر کے ان سے نجات کا وعدہ۔ آگے شریعت کے بجائے خواہش نفس کی پیروی مت کرو، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اور بے شک ہم نے لیا تھا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اليهم رسولا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، كلما جاءهم رسول بما لا تحوى انفسهم، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول کوئی ایسا حکم لے کر جو ان کے جیوں نے پسند نہیں کیا، فریقاً کذبوا، تو انہوں نے ایک گروہ انبیاء کا تو انکار کر دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑے گناہوں کی طرف وہ چل اٹھے، جب ایک دفعہ آدمی ٹھان لے کہ میں نے اللہ کی نہیں سنی، تو یہ جو حد سے تجاوز ہے اور نافرمانی کی روش ہے، یہ پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے گناہوں تک لے جاتے ہیں۔ تو پہلے جھٹلایا اور پھر قتل کرنا بھی شروع کر دیا، پھر نیک لوگ برے لگتے ہیں اور جو سمجھانے والا ہے اس سے دشمنی محسوس ہوتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے اسے ہی نہ چھوڑو، یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، بس ٹھیک ہے ہم مگن ہیں اپنی زندگی۔ فرمایا وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وسموا، اور انہوں نے خیال کیا کہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ کوئی برا، وہ چاہے انبیاء کا انکار کرتے رہیں، چاہے انبیاء کو قتل کرتے رہیں، چاہے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے رہیں، ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا نہیں۔ وہ کہتے تھے ہم تو انبیاء زادے ہیں، نبیوں کی اولادیں، ہمیں کیا کچھ ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ ہو گئے اندھے اور ہو گئے بہرے، یعنی انہیں حق نظر نہیں آتا تھا، کانوں سے صحیح بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، ثم عموا وسموا کثیر منہم، اس کے باوجود پھر اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ شرک فی الذات کی نفی آ رہی ہے، ولقد کفر الذین قالوا، اور یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ عیسائیوں کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں اور وہ انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی یہ غلط عقیدہ ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خود اللہ ہے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا اس پر بیان ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ خدا تھے، اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا دعوت تھی، وہ کیا لوگوں سے کہتے تھے، وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ میں رب ہوں، میری عبادت کرو، میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی دعوت تو یہ تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، تم سب کا بھی رب ہے۔ اور شرک کی ہلاکت خیزی آ رہی ہے، انہو من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے حرام فرما دی اس پر جنت، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے آگ، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آگے شرک کی مزید مذمت ہے، لقد کفر الذین قالوا، اسی طرح کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تو تین میں سے ایک ہے۔ یہ بھی وہ جو ٹرینیٹی کا عقیدہ، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ، کہ جو ہے باپ اور بیٹا اور روح، روح خود، ان تین کو جو ہے خدا کہا جائے۔ تو فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ایک اکیلے یکتا اللہ کے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نہ تثلیث کا یہ عجیب گورکھ دھندا درست ہے، بلکہ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، تنا ہے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، پھر اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہ ہم پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بڑا دردناک عذاب۔ آگے پھر ڈانٹ کے ساتھ ہی ترغیب بھی ہے توبہ کی، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بس اب تم ہو گئے عذاب کے مستحق، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم پر عذاب ہی آئے گا، بلکہ دیکھیں کہ ان کی برائیاں بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ توبہ کی ترغیب بھی آتی ہے، ابھی بھی باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ چنانچہ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، بس کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں، ویستغفرون، اور کیا اس اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کتنا کفر کریں گے، کتنے گناہ کریں گے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ تمہارے گناہ تو بہت ہے، تمہارا ارادہ بھی نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، تو توبہ کا فائدہ کیا؟ نہیں نہیں توبہ کا فائدہ ہے، کتنا بھی جو ہے آدمی گناہوں پر قائم ہو، گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، ورنہ دل سخت ہو جائے گا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم استغفار تو کرتا رہے، اس سے یہ یاد رہتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہے، اللہ توفیق دے گا تو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ آگے پھر حقیقت مسیح علیہ السلام بیان ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، تو صحیح عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور نہیں ہے مسیح ابن مریم علیہ السلام مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول، وامہ صدیقہ، ان کی والدہ بالکل سچی ہیں، کانا یاکلان الطعام، اور دیکھیں بہت بڑی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اور جسے بھی کسی چیز کی حاجت ہے، محتاج ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا انسان بادشاہ ہے، وہ بھی محتاج ہے، وہ روٹی کا محتاج ہے، وہ پانی کا محتاج ہے، وہ آکسیجن کا محتاج ہے، وہ دھوپ کا محتاج ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز کی محتاج ہے۔ اللہ کو نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ نیند چاہیے، نہ آرام چاہیے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، اس پر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے؟ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ تو فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ ہم کس طرح واضح کرتے ہیں ان کے لیے اپنی آیتیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے وہ کہاں سے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلائل سے واضح کر رہا ہے، اور جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، وہ اپنے شرک سے باز آنے والے نہیں، وہ بہکتے جاتے ہیں۔ آگے غیر اللہ کی بے بسی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھیں دلائل دیے جا رہے ہیں ابطال الوہیت مسیح علیہ السلام، یعنی مسیح علیہ السلام کو خدائی میں کوئی شرکت حاصل نہیں ہے، اس کے دلائل آ رہے ہیں۔ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے نہ کسی نقصان سے بچانے کا اور نہ فائدہ پہنچانے کا، واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ دین میں غلو کی ممانعت، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو اپنے دین میں، ایگزیجریٹ نہ کرو، اپنے نبی سے محبت اتنی بڑھا دی کہ خدا بنا دی، اور دنیا سے جو ہے وہ نظریں اس طرح پھیری کہ رہبانیت کا طریقہ نیا نکال لیا، پھر اسے نبھایا بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو۔ غیر الحق حق کے سوا، ولا تتبعوا اہواء قوم اور مت اتباع کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل جو خود گمراہ ہو چکے ہیں پہلے، واضلوا کثیرا اور جنہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، وضلوا عن سواء السبیل اب وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل اسلاف یہود کا حال بیان ہو رہا ہے ان کے آبا و اجداد کا، کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہو گئے بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داوود و عیسی ابن مریم یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی، اور اس لعنت کا سبب کیا ہے آگے دو اسباب بیان ہو رہے ہیں، فرمایا ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ نافرمان ہوئے، اور نمبر دو وکانوا یعتدون اور وہ حد سے نکل گئے، تو اللہ کی نافرمانی کرنا پھر اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ نتیجہ بنتے ہیں لعنت کا، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہی عن المنکر کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا اور وہ باز نہیں آتے تھے برے کاموں سے اور وہ کرتے تھے یہ برے کام، لبئس ما کانوا یفعلون بہت برا تھا جو وہ برا کام کیا کرتے تھے، تو برائیوں کا چھوڑنا یہ ضروری ہے، انبیاء رسول آ کر جو ابتدائی کام کرتے تھے وہ انذار کرتے تھے ڈراتے تھے لوگ، انہوں ایک گناہوں سے باز آنے کی دعوت دیتے، اور جو باز آ جائے ایمان لے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اس کے لیے تبشیر ہوتی تھی کہ اب تمہارے لیے خوشخبری، آج لوگ کہتے ہیں کہ خبردار ہمیں ڈرائیں تو نہیں، بس ہمیں تو اچھی اچھی باتیں سنایا کریں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت میں کیا کیا ملے گا، اور بھائی جنت والے کام تو کرو پہلے، تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے پہلے ان کے اسلاف یہود کا ذکر تھا، اب اخلاف یہود کا ذکر ہے بعد میں جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، فرمایا ترا کثیرا منہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، یتولون الذین کفروا کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں، لبئس ما قدمت لہم البتہ بہت برا ہے جو وہ آگے بھیجتے ہیں، انفسہم خود اپنے ہی لیے، انسخط اللہ علیہم اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ناراض ہوگا اللہ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج ہمارے لیے بھی موقع ہے ہم فیصلہ کر لیں، ہمیں بھی گناہ بہت عزیز ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرنے میں مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر نتیجہ بھی یہی نکلے گا، تو اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آگے ترغیب ایمان ہے، ولو کانوا یؤمنون باللہ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی اور جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ان کی طرف یعنی قرآن پر، متخذوہم اولیاء تو وہ نہ بناتے جو ہے دوست کسی کفار کو، ولکن کثیرا منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثر ہیں ہی فاسق، مسلمانوں کے دشمن سب سے بڑھ کر کون ہیں یہ بیان ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید ترین ہے مسلمانوں تمہارا دشمن یہودی ہیں اور اسی طرح مشرکین ہیں، آج بھی آپ دیکھیں یہود و ہنود ان کا گٹھ جوڑ، اسرائیل اور بھارت یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے جہاں کئی مسلمانوں کی دشمنی ہوگی۔ تو فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا اور آپ ضرور پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے اہل ایمان سے وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ جو مشرک ہیں، ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى اور آپ مودت ہمدردی تعلق میں زیادہ قریب پائیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے عیسائی یہ زیادہ قریب ہے مسلمانوں سے، لیکن دشمنی میں کون آگے سب سے، یہودی اور ہندو یا مشرک آپ کہہ رہے ہیں، تو آج بھی آپ دیکھیں لیکن آج عیسائی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائی ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں یہودیوں کی، اصل جنگ یہودیوں اور مسلمانوں کی، لیکن یہود ہیں بزدل اور وہ خود پیچھے ہیں اور انہوں نے یہ کرائے کے فوجی آگے کیے ہوئے، اب امریکہ مجبور ہے وہ اگر یہودیوں کے کہنے پر یہ اپنے فوجی نہیں اتارتا مسلمان ممالک میں تو اس کا آپ کہیں پوری اکانومی جو ہے یہودیوں کے پنجے میں، وہ ایک دن میں جو ہے ان کی اکانومی بٹھا دیں، تب مجبور ہیں تو پراکسی وار لڑ رہے ہیں یہودیوں کی۔ تو اب آگے وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ آخر نصارہ جو ہیں عیسائی وہ مسلمانوں سے مودت میں قریب کیوں ہیں، ہمدردی کیوں ان کے اندر زیادہ ہے. فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ ان میں قسیسین نمبر ایک عالم ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ نرے جاہل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس وقت کے عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے وہ علم رکھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نجاشی بادشاہ وہ عیسائی تھا، لیکن اس کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے کہا کہ جو کچھ کہا گیا بالکل صحیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے فرق نہیں. اسی طرح جو ہے اور بھی ہم آگے قرآن میں واقعات آئیں گے کہ عیسائی وفد آئے اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی ہچکیاں بن گئیں، آنسوؤں کی لڑیاں جو ہے بہ گئیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ قرآن برحق ہے. تو کیونکہ وہ اہل علم ہوتے تھے اور پہچانتے تھے قرآن کو، تو یہ پہلی صفت ان کی بیان ہو رہی ہے. دوسری فرمایا ورحبانہ، اور وہ زاہد ہیں، نفی حب دنیا ہو رہی ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہے، بس اللہ سے لو لگائی. آج آپ کو رچ اینڈ فیمس میں بڑے بڑے ناموں میں جو ہے یہ پادریوں کے نام ملیں گے. اس وقت امیر ترین ادارے دنیا میں اگر ہیں تو وہ چرچز ہیں، کیتھولک چرچز. دنیا کی ایک بہت بڑی جو ہے دولت ان کے پاس جمع ہے، حالانکہ یہ پہلے کیا تھے کہ انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں تھی، یہ تو کہ ترک دنیا کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا. آج تو یہ دنیا پرست ہیں، دنیا کے سب سے بڑے دنیا پرست. اور تیسری وجہ بیان ہو رہی ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. لیکن آج حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے. تو یہ تین خوبیوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. نو مسلمانوں پر قرآن کی تاثیر، جیسے ابھی ذکر آ رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس کی مثال یہیں آ گئی. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنا انہوں نے جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں آنسوؤں سے. قرآن جب سنتے ہیں عیسائی اور جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھیں ابل پڑی آنسوؤں سے. مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو. یقولون، اور وہ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، بس آپ لکھ لیجئے ہمیں گواہی دینے والوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو آیا ہے ہمارے پاس حق میں سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں داخل فرمائیں گے جو ہے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپ کیفیت دیکھ سکتے ہیں نو مسلموں کی، عیسائیوں کی، جب قرآن سنا، پہچانا، گریہ تاری ہوا اور پھر ایمان بھی لے کر آئے. آج کیا ہے، آج میری مخالفت ہے آپ قرآن سنائیں، وہ بیٹھے ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی تلاش کرنے اور بات کو بدل بدل کے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی فالٹ تلاش کرتے ہیں جو کر نہیں پاتے. آگے پھر اسی طرح یہ تاثیر قلبی تھی، اب تاثیر قولی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بس بدلہ دیا اللہ نے ان کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے جنتوں کی صورت میں جن کی نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے انجام نیکوکاروں کا. تو جو قرآن پر ایمان لے آئے، نبی پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے اور پھر اپنے اعمال بھی درست کرے تو یہ انجام ہے اس کا. اس کے مقابلے میں جو انکار کرے اور گناہوں پر جو ہے اصرار کرے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں جہنم والے. آگے جو ہے تحریمات غیر اللہ کی تردید آ رہی ہے. دیکھیں جس طرح حرام اللہ نے ٹھہرایا، ہم حرام کو جو ہے حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح جسے اللہ نے حلال قرار دیا اسے ابھی حرام نہیں ٹھہرا سکتے. تو جسے اللہ نے حلال کر دیا ہم کہیں یہ حرام ہے، یہ بھی غلط. تو حلال اور حرام کا اختیار کسے، صرف اور صرف اللہ کو ہے. بس یہ ایک رکوع ہم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے. خواتین کو چاہتی ہیں کہ انہیں پہلے بتا دیا جائے پھر تاکہ وہ وضو کر سکیں، تو یہ رکوع ہم پڑھ کے پھر انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو، یہ حرام ٹھہرانے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ اللہ نے جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے۔ ما احل اللہ لکم، وہ چیزیں جنہیں حلال فرمایا اللہ نے تمہارے لیے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ جس طرح یہود نے کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے ہم پر، اللہ نے تو نہیں حرام کیا، اور خود ہی اپنے اوپر کر لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہ کھائے، بعض لوگوں کو مچھلی پسند نہیں ہوتی، سی فوڈ نہیں کھا پاتے تو ٹھیک ہے نہ کھائے، لیکن اسے حرام قرار نہیں دے، دوسروں کو نہ کہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، بھائی جو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھانے کے حقیقی آداب آ رہے ہیں، فرمایا اور کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب۔ ہم نے کہا تھا حلال چیزیں وہ ہیں جن کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ چار ہی حرام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں چار دفعہ آیا ہے، ایک ہے مردار، دوسرا ہے بہتا ہوا خون، تیسرا ہے خنزیر یعنی سور، اور چوتھا ہے ہر وہ کھانے کی چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، اس کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں۔ حدیث میں آیا تھا کہ پالتو گدھا، اور اسی طرح وہ جانور جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں، اور وہ پرندے جو پنجوں سے نوچ کر کھاتے ہیں، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں وہ حلال ہیں۔ تو فرمایا کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال، لیکن طیب کیا ہوتا ہے کہ وہ حلال کمائی سے بھی آیا۔ مرغی تو آدمی کھا رہا ہے اور جو ہے اسے مرغی کو اللہ اکبر کہہ کے حلال بھی کیا، اور اب اس کا جو ہے قورمہ بنا کر سنت طریقے سے بیٹھ کر کھا رہا ہے، لیکن وہ مرغی چرائی ہوئی ہے پڑوسی کی، تو وہ پھر اب طیب نہیں رہی، وہ پھر جو ہے یہ پاکیزہ نہیں رہی، یا وہ رشوت کے پیسے کی ہے یا سود کی آمدنی کی ہے، تو پھر وہ حلال ہے لیکن طیب نہیں رہی۔ تو دو شرائط ہیں کھانے کی حقیقی شرائط، ایک چیز حلال بھی ہو، دوسری پاکیزہ اور طیب بھی ہو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو کیسا ایمان ہے تمہارا جب اللہ کے احکامات سے نہیں رکتے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں رکتے۔ آگے پہ اقسام یمین ہے، یہ بھی جب ہم کسی حلال کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قسم ہوتی ہے کہ میں اب یہ نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم یہ نہیں کھاؤں گا، تو ہم نے ایک جائز چیز کو حرام کر لی۔ آگے پھر قسموں کی قسمیں آ رہی ہیں۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ فرمائے گا اللہ تمہاری لغو قسم کی قسموں کا۔ یہ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو غیر ارادی طور پر ہم کھا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جیسے عربوں میں بڑی عادت ہے، ہر بات میں واللہ تاللہ اللہ کی قسم، بس ایسے ہی جو ہے کھاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسی قسموں کا تو معاوضہ نہیں فرمائے گا جو بغیر ارادے کے تم کھاتے ہو۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ معاوضہ کرے گا تمہاری ان قسموں کا جو تم نے ارادے سے کھائی ہیں۔ تم نے اللہ سے قسم کھائی کہ آئندہ گالی نہیں دوں گا، قسم کھائی آئندہ سود نہیں لوں گا، قسم کھائی کہ آئندہ کسی سے جو ہے وہ بد کلامی نہیں کروں گا، تو اب یہ قسم پوری کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس کہا اور بھول گئے، فرمایا کہ اگر قسم کھا کر کوئی توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو پھر اس قسم کا کفارہ ہے قسم توڑنے کا، 10 مسکینوں کو کھلانا، مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 کلو گوشت لیا اور 10 کلو پانی ملا کر پتلا سا شوربہ لے کر جو ہے 10 آدمیوں کو کھلا دیا، بھائی درمیانی درجے کا جو گھر میں کھاتے ہو اسی کا جو ہے اسی نصاب سے کھانا، 10 آدمیوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ او قسوت ہوں، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرو۔ نمبر 3، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، جو یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، بہت غریب آدمی ہے، قسم کھائی تھی توڑ دی قسم، اب نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ انہیں لباس پہنا سکتا ہے، نہ ہی کوئی غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ مسلسل 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھاؤ۔ تو یہ حلف بھی ایک قسم کا قسم ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بھی غلط اٹھایا ہے، یا حلف اٹھا کر توڑ دیا، قسم کھائی کہ میں اب یہ برا کام نہیں کروں گا، پھر کر لیا، تو ایک تو توبہ کرے، دوسرا پھر کفارہ بھی ادا کرے قسم توڑنے کا، حلف توڑنے کا۔ اور یہ کفارہ کیا ہو گیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا. پھر جن کے بس میں یہ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں. فرمایا وحفظوا ایمانکم, اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کو. جو صحیح قسمیں کھائی ہیں انہیں توڑا ہی کیوں ہے, ان کی حفاظت کرو, انہیں برقرار رکھو. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اور اسی طرح کھول کھول کا بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیات, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. تو قسم کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. یہ نہیں ہو سکتا تمہارے سر کی قسم, تمہارے بچے کی قسم, یا میرے بیٹے کی قسم. یہ قسمیں مسلمانوں کی نہیں ہیں, ہمیں قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی, اس کے علاوہ اور کسی کی قسم جائز نہیں ہے. آگے شفاعت جو ہے, بلکہ آگے جو ہے شراب اور جوئے کی ممانعت کے حتمی حکم آ رہے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ بھئی شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں اور لیکن نقصان بھی ہیں, اور اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. پھر سورہ نساء آیت نمبر 41 میں پڑھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو بہت سارے صحابہ یہیں پر بھاگ گئے کہ اللہ کو شراب پسند نہیں, انہوں نے شراب چھوڑ دی. اور لیکن کچھ جو ہے, جو آپ کہیں کہ ابھی کمزور لوگ تھے, وہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے تھے. اس لیے جامع ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ملتی ہے, وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم بین لنا فی الخمری بیان شافیہ, اے اللہ واضح فرما دیجئے ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش بیان. چنانچہ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا انما یرید الشیطان, بے شک شیطان تو چاہتا ہے, بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 90, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور یہ پانسے کے تیر جس سے وہ قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے یا گوش باتیں کرتے تھے, تو فرمایا یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. تو چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رجسن کہا ہے, گندا شیطانی کام کہا ہے. اس میں سے ایک ہے شراب, دوسرا ہے جوا. آپ دیکھیں گے شرابی مدہوش رہتا ہے, جواری جو ہے وہ اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کسی کی, بس ہر وقت جو ہے جوئے میں لگا ہوا ہے, اور جوئے میں یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے, گھر کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے, بیوی بچوں کو بھی جو ہے داؤ پر لگا دیتا ہے. تو اور اسی طرح فرمایا ول انصاب, اور یہ بت, اور اسی طرح پانسے کے تیر, یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, بس ان سے بچتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. آگے پھر ان کی شناعت بیان ہو رہی ہے, انما یرید الشیطان, بے شک شیطان تو بس یہی چاہتا ہے, ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے سے. شراب میں آدمی آل فال بکتا ہے اور اس کا وقار, اس کی عزت سب مجروح ہو جاتی ہے, بہت دفعہ بڑے گہرے راز نکل آتے ہیں اور جو ہے دشمنیوں کی جو ہے وہ بات بنتی ہے. پھر ماں اور بہن اور بیوی کی تمیز نہیں رہتی, ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے, پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا جوا بھی بغض اور دشمنی کا ذریعہ ہے. ایک دفعہ آدمی ہارتا ہے جوا, تو جو جیتا ہے اس کے خلاف ایک بغض اور دشمنی ہوتی ہے. بعض دفعہ جواری یہ جوؤں کے اڈوں پر لوگ لڑ پڑتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ یہ شراب اور جوئے کے ذریعے بغض اور دشمنی پیدا کر دے لوگوں کے درمیان. وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ, اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آتے ہو؟ تو اتنا سخت انداز ہے کہ جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انتہینا, اللہ ہم باز آتے ہیں. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شراب کہاں منع کیا ہے قرآن نے, بھائی اس سے زیادہ اور شدید الفاظ کیا ہوں گے منع کرنے کے, کہ باز آتے ہو یا نہیں. اور ایسے تو پھر زنا کو بھی منع نہیں کیا, وہاں تو کہا ہے کہ ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. تو پھر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو کہا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ, لیکن زنا کرنے سے تو نہیں روکا. پھر چوری سے کہاں کہا ہے کہ چوری نہ کرو, یہ کہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. تو یہ تو عجیب بیتکی لاجک ہے, اس سے بڑے شدید الفاظ کیا آئیں گے کہ باز آتے ہو یا نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان آیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کا حال کیا تھا، کہ لوگوں نے اگر منہ میں شراب تھی وہ اگل دی، ہاتھوں میں برتن تھے وہ پھینک دیے، اور گھر میں جو اسٹور کی ہوئی شراب رکھی تھی وہ باہر پھینک دی۔ اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا۔ تو ٹھیک ہے لوگوں کو عادت تھی، لیکن سب سے بڑھ کر کیا اللہ اس کے رسول کا حکم، تو ایک دفعہ وہ آ جائے تو پھر یہ باقی ساری چیزیں ہی چلیں۔ تو فرمایا، آگے تاکید کرائی جا رہی ہے فرما بداری کی، اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس چیز کی کثیر مقدار میں نشہ ہے تو اس کی قلیل مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو اگر کوئی کہے میں اتنی شراب پی لیتا ہوں اس سے نشہ ہی نہیں ہوتا، تو بھئی تھوڑی شراب پینا بھی حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کی تھوڑی مقدار میں نشہ نہ بھی آتا ہو پھر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تاکید ہے فرما بداری کی، فرمایا واتیو اللہ واتیو رسول، اور فرما بداری کرو اللہ کی اور فرما بداری کرو رسول کی۔ فرمایا وحذروا، اور پھر ڈرتے رہو اللہ سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روح گردانی کی، فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ رکو کیونکہ طویل ہے تو یہیں پر جو ہے بریک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وقت ہمارا ہو گیا تو پہلے تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے۔